جب ہم فقہ کی کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر وضو کا جو طریقہ مثلا بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک روایت ہے مغیرہ بن شعبہ کی، وہ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سر کا مسح کیا، یا مزمزہ کیا، کلی کی، یا داڑھی کے اندر جو ہے وہ انگلیوں سے اس کو اب وضو کا حکم ہمارے سامنے ہے، اس میں تو صرف چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، اور پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنا ہے، اب کلی کرنا اور یہ جو انگلیوں سے آپ داڑھی کے اندر وہ کرتے ہیں، تو یہ تو وضو میں نہیں بیان ہوا، یہ تو پھر روایتوں میں ایک الگ انڈیپینڈنٹ چیز بیان ہوگی،
اسوہ حسنہ ہی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ آپ کو بالاجمال یہ بتا دیا گیا کہ وضو میں آپ نے ان اعضاء کو اس ترتیب سے دھونا ہے.
ٹھیک،
اب سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں.
صحیح،
میری بھی یہ خواہش ہوگی، آپ کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ جو سنت جاری کر دی گئی ہے کہ ہم نے اس طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اگر یہ موقع مل گیا، یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ ہم حضور کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ وضو کریں گے، آپ اپنے چہرے کو دھوتے تھے، چہرے مبارک کے اوپر داڑھی بھی ہے، تو کیسے پانی اس میں بہاتے تھے، اس کے اندر کیسے خلال کرتے تھے، کیا صرف پانی بہا لیتے تھے، کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ پانی اس کے اندر بھی جائے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ چہرے کو دھونے کی اصل میں وہ کیفیت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ چیزیں ہیں جن سب چیزوں کو ہم وہیں سے اخذ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں کیا کوئی نیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، پہلے سے موجود ایک حکم پر کس شان کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ، کس اچھے طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ اس کی تصویر سامنے
کھلی،
یہ چیز اس میں بھی ہے. یعنی جب آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ منہ دھوئیں، وضو کریں، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے درحقیقت پورے چہرے کو صاف کرنا ہے. تو آدمی کا منہ بھی کھلتا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کرتے تھے، اسی طریقے سے کانوں میں بھی، اسی طریقے سے آپ ایک طرح کا مسح کر لیتے تھے، اسی طرح گردن کے پیچھے بھی. تو یہ ساری جتنی چیز ہے وہ اصل میں چہرے کو آپ نے دھونا ہے یا سر کا مسح کرنا ہے. دو باتیں ہیں نا چہرے کے بارے میں جو کہی گئی ہیں، ایک سر کے بارے میں کہی گئی، ایک چہرے کے بارے میں. تو سر کے ساتھ کن کن چیزوں کو مزید مسح کا حصہ بنا دینا ہے، اور چہرے کے ساتھ کیا کیا مزید صفائی کرنی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے معلوم ہو گئی. لیکن ہر فقیہ آپ سے یہ کہے گا، ہر دین کو سمجھنے والا یہ بتائے گا کہ اگر ان چیزوں کو آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تو محروم ہوں گے، لیکن وضو ہو جائے گا.
جی، وضو ہو جائے گا.
تو یہ وضو ہو جائے گا کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ کہ ایک حکم جو اجمال میں دیا گیا تھا اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن اس کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا. تو اس کے لیے صحیح لفظ جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی کسی دین کے حکم پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور دیکھنے والوں نے اس کو بیان کر دیا. تو دونوں لفظوں پہ غور کیجئے، تفہیم، وضاحت ہوگی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی ہے پانچ لفظوں کی، ایک تفسیر کرنے والا اس کے اوپر ایک پورا پیراگراف لکھ دیتا ہے،
جی
چند صفحے لکھ دیتا ہے. اس میں کوئی ایک چیز بھی اگر آیت کے الفاظ سے متجاوز ہے تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن آیت کے الفاظ کو سامنے رکھ کے اس میں کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، وہ سب باتیں بیان کرتا ہے، اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے، تو ان تمام باتوں کو اسی طرح سے آپ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے اصل میں جو آیت کے اندر چیزیں چھپی ہوئی تھیں، الفاظ جن پر دلالت کر رہے تھے، سیاق و سباق سے معلوم ہو رہی تھی، ان کو ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے. عمل میں یہی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھے طریقے سے غسل کرو، جنابت کے غسل کے بارے میں. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو جلیل القدر ہستیوں نے آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا.
اچھا،
تو وہ جو طریقہ بیان کیا اس میں بہت اچھے طریقے سے غسل ہی ہوا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا نمونہ ہے کہ اس کے لیے بھی یہی تعبیر اختیار کرنی چاہیے. تو اصل میں یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے آپ کہیں نکال کے باہر ڈال رہے ہیں، نہیں، اس میں لفظ تبدیل کر رہے ہیں تاکہ دونوں چیزوں کا الگ الگ وجود معلوم ہو جائے.
جی،
یہ طے ہو جائے کہ اصل چیز کیا تھی اور اس پر عمل کا نمونہ کیا تھا.
ٹھیک. اچھا، ہم سب یہاں پر ایک ضمن میں سوال کرنا چاہتا ہوں ضمناً، وہ یہ ہے کہ یہ فرق دین میں کیوں کیا گیا؟ یعنی وضو میں چار چیزیں بتا دی گئیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں ایک اہتمام کا پہلو ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ کا پہلو ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیلز ہیں، مزید اضافی وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ دین کی جو اصل ہدایت تھی، یعنی وضو ہی جو سنت میں جاری تھا، اسی کو خوبی کے ساتھ جاری کر دیا جاتا ہے اجماع اور تواتر میں؟
خوبی کے ساتھ ہی جاری کیا گیا. خوبی کے ساتھ جاری کیا گیا تو آپ نے خوبی کے ساتھ کیا. لیکن ایک سننے والا، ایک دیکھنے والا، ظاہر بات ہے کہ ایک اجمالی چیز کو بعض اوقات اس درجے میں نہیں اخذ کر پاتا.
ٹھیک.
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسی لیے تو ضروری ہوا. یعنی دیکھیے آپ کہ دین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس وقت تم میدان جنگ میں اترو تو تمہیں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب یہ بات اجمالی میں کہی جائے گی، لیکن استقامت کا لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. تو قرآن مجید سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اس وقت احزاب میں یہ نازک صورتحال پیدا ہو گئی تو محمد الرسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استقامت عظیمت کو ہر موقع کے اوپر ایک تصویر میں ڈھالا جائے.
ٹھیک.
حج کے بارے میں دیکھیے، یعنی حج حضرت ابراہیم سے جاری ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے، اسی طریقے سے حج کیا جیسے اب حج کیا جاتا ہے. اس حج کی تفصیلات تاریخ میں نقل ہوئی ہیں جو آپ نے کیا، لیکن جس وقت آپ آخری حج کے لیے گئے تو اب صحابہ کرام اس حج میں ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی آپ نے کنکر کیسے مارے، آپ نے طواف کیسے کیا، آپ نے عرفات میں دعا کیسے کی، یہ جو کچھ ہے یہ اصل میں بیان نہیں کیا جائے گا قانون بیان کرتے وقت. قانون ہمیشہ اپنی اجمالی شکل میں ہوگا اور اسے رائج کر دیا جائے گا، لیکن اس قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کا نمونہ آپ کے سامنے آئے گا. میں نے آپ کو اسی لیے مثال کے طور پر کہا کہ اس وقت کیا ہمارے عامی اور ہمارے علماء میں حج کے حکم کے بارے میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو سب کو دے دیا گیا ہے، لیکن ایک عالم جو دین کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ حج پر جب جائے گا تو کس طرح اس کی روح کو اور حکم کی اصل کو پیش نظر رکھ کے تمام بدعتوں سے بچ کے حج کرے گا، اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں کسی عالم کو بھی ہونا چاہیے. تو یہاں کوئی نئی بات آج نہیں ہو رہی، یہی دنیا میں طریقہ ہے تمام چیزوں کا.
ٹھیک.
ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ایک شخص کو کسی چیز کی بالکل آخری صورت میں تصویر دکھا دیں.
ٹھیک ٹھیک.
وہ ایسے ہی عمل میں ڈھلتی ہے. یعنی پہلے آپ بالاجمال ایک چیز کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیلات جب سامنے آتی ہیں، تفصیلات یعنی وہی چیز گویا اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ نمایاں ہونی شروع ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کسی بڑی شخصیت کے عمل ہی میں ڈھل کے ظاہر.
ٹھیک.
اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم اس کی بہترین صورتیں آج بھی اپنے جلیل القدر اہل علم سے، صالحین سے سیکھتے ہیں، لیکن ان میں کوئی چیز بھی اصل حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ ان لفظوں کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اس حکم کا مضمر ہوتی ہے، وہ اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ نکال کے باہر نکال دیتے ہیں.
ٹھیک. اچھا، بڑی اچھی آپ نے بات کی، ایک مثال میرے ذہن میں آئی، آپ اصلاح کیجیے گا اگر یہ اس درست موقع پہ درست مثال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں اصول پسندی کی اور سرکاری وسائل کو خرچ کرنے کے حوالے سے. اب اصل میں تو یہ قانون ہے کہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ سرکاری کاموں کے لیے ہی استعمال ہونے چاہئیں، لیکن جب قائد اعظم نے اس پر عمل کیا تو اب ان کو اگر کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی باورچی ان کے لیے لایا گیا اور اس کا خزانہ، اس کے اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے، تو انہوں نے منع فرما دیا. تو گویا یہ کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ وہ جو قاعدہ قانون موجود تھا اس پہ خوبی سے عمل کر دیا.
یعنی یہ بتایا، اس میں ان کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دیکھو اس ملک کا بانی یہ قانون کے معاملے میں اس درجے محتاط تھا. اب فرض کر لیجئے کہ ایک دوسرا آدمی ہے، عامی ہے، میری طرح کا، آپ کی طرح کا، ایک عامی یہ کہتا ہے کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے ایک باورچی آ گیا تو. تو یہ چیز ہے، یعنی اصل میں تقاضا کیا تھا؟ تقاضا وہی تھا جس پر قائد اعظم نے عمل کیا، لیکن عام آدمی بعض اوقات اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ان تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھ پاتا.
جی.
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پر عمل کریں گے، اپنے ہی دیے ہوئے دین پر، اپنی ہی رائج کی ہوئی سنت پر عمل کریں گے، تو ہمارے سامنے ایک بہترین تصویر آئے گی.
جی.
اور یہ جس طرح سے بڑے لیڈروں کے ذریعے سے جو ان کا اسوہ سامنے آتا ہے تو قومیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھتی رہتی ہیں، بیان کرتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ پورے دین کی آخری حجت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جب بھی دین زیر بحث آئے گا اس میں پہلے دین بتایا جائے گا. وہ کہاں سے بتایا جائے گا؟ قرآن سے اور سنت سے. وہ اسٹیبلش دین ہوگا، وہ ہر نزاع سے پاک ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اب آپ کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے یہ جو دین کا حکم ہے یا یہ جو ہدایت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسے عمل کیا تھا. یہاں کس چیز کا حوالہ ہوگا؟ حدیث کا.